السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے،
اور بہجت بھی حاضر ہے۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں، ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں۔ تو جناب، 20 جون کو پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی جانب سے بدھ کے روز جاری کی گئی سالانہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں 2018 کے اختتام تک بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 7.80 کروڑ تک پہنچ گئی تھی، جو اب تک کی بلند ترین شرح ہے۔ رپورٹ سنیے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ صدر نے 18 جون کو فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ایک جلسے سے خطاب میں 2020 یعنی 2020 کا صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا۔ رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر سائبر سیکیورٹی کی بات ہوگی۔ آج ٹیکنالوجی کی دنیا اور دور میں ایک ایسا معاملہ ہے جس پر دنیا بھر کی حکومتیں اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ اور پھر اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں اگرچہ آبادی حالیہ برسوں میں کم ہوئی، لیکن اس کے باوجود دنیا کی آبادی بڑھ کر 9.70 اروب ہونے والی ہے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے متعدد مسائل بھی سامنے آئیں گے، جن میں وسائل کی صورتحال بھی اہم ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیاں اور تنازعات دنیا میں بڑھتی ہوئی بھوک کی بھی دو اہم وجوہات ہیں۔ رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے۔ تو جناب، یہ تھا وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جو رپورٹیں ہم نے آپ کو سنوانی ہیں، ان کا ایک مختصر سا خاکہ۔ تو اب آپ بتائیے کہ ریڈیو نیوز نیٹورک نے آج ہمارے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے جو رپورٹیں تیار کی ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے؟
بہت شکریہ۔ آج ہم جو رپورٹیں پیش کریں گے ان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے۔ جیسا کہ بہجت نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ وہ عالمی مہاجرین کے دن کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کریں گی، تو اسی حوالے سے ہم وائس آف امریکہ کے علاوہ ریڈیو نیوز نیٹورک سے بھی آپ کے لیے ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں، جس میں اس بات کا ذکر کیا جائے گا کہ مہاجرین کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے اور یو این ایچ سی آر جو ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے۔ اس کی تفصیلات پر مبنی ایک رپورٹ آج ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی وفاقی بجٹ کی۔ 2019-20 کا جو بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، اب اس پر بحث جاری ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ وہ اس بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گی، اور عام جو پبلک ہے اس پر وہ کیا رائے رکھتی ہے، ان کی رائے جانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشی ماہرین عوام کے لیے اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کا تذکرہ آپ سن پائیں گے ایک رپورٹ میں۔ اسی طرح پاکستان سیاحت کے لیے موضوع ملک ہے، اور یہاں پر سیاحت کے بے پناہ مواقع موجود ہیں، جن کا ذکر ہم اپنے اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج آپ کو ہم سیر کروائیں گے، گلگت بلتستان کے علاقے میں لے کر جائیں گے، اور وہاں پر ہم آپ کو لے کر جائیں گے پاک چین کو ملانے والے درے خنجراب ٹاپ کے اوپر۔ تو آپ ضرور انجوائے کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اور حسب معمول پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے شوبز راؤنڈ اپ۔ تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹورک کی آج کی رپورٹس کا۔ تو اب پروگرام میں باقاعدہ رپورٹس سنوانے کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے، جس میں بات ہوگی مہاجرین کے حوالے سے۔ تفصیلات بہجت جی رپورٹ کی بتائیے گا۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف تنازعات کے باعث اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد لگ بھگ 8 کروڑ تک جا پہنچی ہے، اور یہ 70 سال کی تاریخ میں ایک ریکارڈ بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کی جانب سے بدھ کو جو رپورٹ جاری کی گئی، اس میں تنازعات اور جنگوں کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 2018 کے اختتام تک 7.80 کروڑ تھی۔ ادارے کے مطابق بے گھر افراد کی تعداد کا تعین محتاط اندازے کی بنیاد پر کیا گیا، اور غالب گمان یہی ہے کہ اپنے گھر بار سے محروم ہونے والے افراد کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر عالمی ادارے کے مطابق اس نے اپنی رپورٹ میں 39 سے 50 لاکھ افراد کو شامل نہیں کیا، جنہوں نے معاشی بحران کے باعث وینزویلا سے ہجرت کی اور مختلف ملکوں میں پناہ گزین ہیں۔ گلوبل ٹرینڈز کے عنوان سے جاری کی جانے والی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنگوں اور تنازعات سے متاثرہ لگ بھگ 3 کروڑ افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو ہجرت کرنا پڑی، جبکہ 4 کروڑ سے زائد افراد اپنے ہی ملکوں میں پناہ گزین ہیں۔ لگ بھگ 35 لاکھ افراد نے مختلف ملکوں میں سیاسی اور دیگر بنیادوں پر پناہ کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ پناہ کی درخواستیں وصول کرنے والے ملکوں میں سر فہرست امریکہ ہے، جہاں 2018 کے دوران 2,54,000 سے زائد لوگوں نے پناہ کی درخواست دی۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں موجود کل پناہ گزینوں میں سے دو تہائی کا تعلق 5 ملکوں، شام، افغانستان، جنوبی سوڈان، میانمار اور صومالیہ سے ہے۔ ان پانچ ملکوں میں خانہ جنگی اور مسلح تنازعات کے باعث لاکھوں افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے، اور عالمی ادارے نے یہ بھی کہا ہے کہ ان میں سے 20% افراد ایسے ہیں جنہیں اپنا آبائی گھر یا وطن چھوڑے 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ ان میں سب سے بڑی تعداد 55 لاکھ فلسطینیوں کی ہے جو لبنان اور اردن کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں میں مقیم ہیں۔ تو 20 جون کو پناہ گزینوں کے عالمی دن سے قبل بدھ کے روز جاری ایک نئی رپورٹ میں یو این اے سی آر نے کہا کہ 70 سال قبل جب سے ادارہ قائم ہوا یہ اب تک کی بلند ترین شرح ہے۔ وائس آف امریکہ کی لسٹ کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل ہیں، آئیے تفصیل سنتے ہیں۔
جون کے اوائل سے شمال مشرقی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے 3 لاکھ سے زیادہ لوگ نسلی تشدد کی وجہ سے فرار اختیار کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہاں صرف گزشتہ ہفتے ہی کاشتکار اور گلہ بان کمیونٹیز کے درمیان جھڑپوں میں 160 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ کا کہنا ہے،
As the displacement continues at this massive scale, fares
اب جبکہ نقل مکانی کا سلسلہ اتنے بڑے پیمانے پر جاری ہے، خدشہ ہے کہ مزید لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے جھیل البرٹ عبور کر کے یوگنڈا جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ الفاظ تھے یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ کے۔ بیشتر لوگوں کو جنہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے، حتیٰ کہ وہ بھی جو اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ کسی پناہ گزین کیمپ میں گزار چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اردن میں مقیم فلسطینی پناہ گزین محمد ضیاب،
یہ
ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی آبائی سرزمین سے دستبردار ہو جائیں، یہ ناممکن ہے۔ مستقبل کی نسلیں اس سے دستبردار نہیں ہوں گی، اگر ہم مر گئے تو دوسرے ہیں جو دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے اردن میں مقیم ایک فلسطینی پناہ گزین محمد ضیاب کے۔ لیکن واپس جانے والوں کی تعداد نسبتاً کم ہے، اور نئے تنازع، جور و ستم، جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں پناہ گزینوں کے نئے ریلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی تعداد لگ بھگ فرانس کی آبادی کے برابر ہے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق افغانستان، شام، جنوبی سوڈان، میانمار اور صومالیہ سے ہے۔ نیویارک میں یو این ایچ سی آر دفتر کی ڈائریکٹر کینٹ کیلی کا کہنا ہے، اور جب آپ ان ملکوں پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان اور صومالیہ دونوں مقامات پر 40 سال کے عرصے میں نقل مکانی کا سلسلہ دوبارہ پیش آیا ہے۔ یہ الفاظ تھے نیو یارک کے یو این ایس سی آر دفتر کی ڈائریکٹر نینٹ کیلی کے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کچھ ملکوں مثلاً ایتھیوپیا اور کیمرون میں قبائلی جھڑپوں کی وجہ سے اندرون ملک نقل مکانی بار بار ہوتی ہے، اور پھر بلا شبہ دوسرا بڑا واقعہ وینزویلا میں پیش آیا، جہاں 2015 سے اب تک 40 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے نینٹ کیلی کے، جنہوں نے کہا کہ اس وقت کولمبیا میں وینزویلا کے 1.3 ملین لوگ اور پرو کے لگ بھگ 8 لاکھ لوگ پناہ گزینوں کے طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ شام سے بیشتر پناہ گزین ترکی، لبنان اور اردن میں مقیم ہیں۔ کچھ ملکوں میں غیر ملکی پناہ گزین موجود ہیں، جبکہ ان کی اندرونی جھڑپیں مقامی آبادیوں کی نقل مکانی کی وجہ بنتی ہیں۔ لینٹ کیلی کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگ اپنے آبائی وطن سے آخری چارہ کار کے طور پر اس وقت فرار ہوتے ہیں جب انہیں اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر بستی امریکہ کے لوگوں کے ایک بڑے ریلے کی اصل وجہ ہے۔ وہاں کچھ ایسے پریشان کن حالات ہیں جن میں پڑوس یا مضافاتی علاقوں پر حریف گینگز کا کنٹرول ہے، اور جہاں کسی نوجوان مرد کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ یا تو کسی گینگ میں شامل ہو جائے اور دوسروں کو قتل کرے، یا پھر خود قتل ہو جائے اور کسی جوان عورت کو غیر قانونی خرید و فروخت یا جنسی استحصال کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے نیو یارک میں یو این ایس سی آر کے دفتر کی ڈائریکٹر نینٹ کیلی کے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بین الاقوامی کمیونٹی پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان ملکوں کی معیشت اور سیکیورٹی پر سرمایہ کاری کرے جن کے لوگوں کو ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے رپورٹ کے بارے میں بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ بھی ہے جو پاکستان، افغانستان، ایران اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یعنی یو این اے سی آر کی طرف سے بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کے مسائل بشمول ان کی وطن واپسی اور بحالی میں معاونت فراہم کریں۔ یہ بات 17 اور 18 جون کو ایک اجلاس کے بعد سامنے آئی جس میں پاکستان، افغانستان، ایران اور پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کے نمائندوں نے اس شرکت کی تھی۔ یو این ایچ سی آر کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق پیر کے روز یو این ایچ سی آر اور پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے 4 فریقی اجلاس میں پاکستان کے سرحد امور اور ریاستوں کے وزیر شہریار آفریدی، افغانستان کے پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق امور کے وزیر سید علیمی بلخی، ایران کے نائب وزیر داخلہ حسین ذوالفقاری اور یو این ایچ سی آر کے نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ منگل کے 7 فریقی اجلاس میں پاکستان، افغانستان اور یو این ایچ سی آر کے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں شریک تمام فریقوں نے افغان پناہ گزینوں سے متعلق علاقائی حکمت عملی کو 2021 تک توسیع دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ تو جناب، یہ صورت تھی افغان پناہ گزینوں کے بارے میں بھی، اور جیسا کہ ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ 20 جون پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے بھی اسی سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، جنگت تفصیل بتائے گا۔
ہر سال 20 جون کو عوام میں یہ شعور پیدا کی جاتی ہے کہ باصلاحیت مجبوری اپنا مسکن و وطن ترک کرنے والے مہاجرین کے حقوق اور ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کا ادارہ یونائیٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجی، یو این ایچ سی آر اور مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں اس دن کو خوب جذبے سے مناتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ دن 20 جون کو پناہ گزینوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر جنگو، بدامنی، نسلی تعصب، مذہبی کشیدگی، سیاسی تناؤ اور امتیازی سلوک کے باعث آج بھی کروڑوں افراد پناہ گزینوں کی حیثیت سے دوسرے ممالک کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جو غربت کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ افغانستان میں امن امان کی مخدوش حالت کے پیش نظر پاکستان میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں افغان بطور مہاجر گزشتہ 37 سال سے پناہ گزین ہیں۔ پاکستان اس وقت جہاں خود امن و امان، معاشی اور انرجی بحران سمیت مختلف بحرانوں کا شکار ہے، ایسے حالات میں پناہ گزینوں کی یہ بڑی تعداد پاکستان کے لیے معاشی طور پر بھی مزید مسائل پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ جبکہ افغانستان کی صورتحال اب بہتری کی جانب گامزن ہے، ایسے میں حکومت پاکستان افغان پناہ گزینوں کو واپس اپنے ملک بھیجنے کے لیے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ واپسی پر ان خاندانوں کو معقول وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی لاکھوں افغان پناہ گزین واپس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جانب شام میں مسلمانوں پر جاری بدترین مظالم، بیرونی مداخلت اور اندرونی انتشار کے باعث 20 لاکھ سے زائد افراد دوسرے ممالک میں پناہ گزین ہیں، اور ایسے افراد اردن، لبنان، ترکی، یورپ اور عراق میں پناہ گزینوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ اسرائیلی جارحیت کے باعث فلسطینی مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک کے رحم و کرم پر ہیں اور پناہ گزینوں کے کیمپوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح فلسطین کے بعد مہاجرین کے حوالے سے بڑا ملک افغانستان ہے، جس کے 26,64,000 افراد مہاجرین کی حیثیت سے دوسرے ممالک میں موجود ہیں، عراق کے 14,26,000 افراد، صومالیہ کے 10,07,000 افراد، سوڈان کے 5 لاکھ سے زائد افراد دوسرے ملکوں میں پناہ گزینے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو کچھ اعداد شمار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی پناہ گزینوں کے حوالے سے دنیا بھر میں۔ تو اسی حوالے سے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے یو این ایچ سی آر کے ترجمان سے بات چیت کی ہے اور ان سے اس دن کے حوالے سے بھی پوچھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یو این ایچ سی آر پناہ گزینوں کی زندگی میں بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہا ہے، اس کی بھی تفصیلات جانی ہیں۔ تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں 20 جون کو عالمی یوم مہاجرین یعنی ورلڈ ریفیوجی ڈے منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 4 دسمبر 2000 کو مہاجرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی، اور اب مہاجرین کے مسائل پر کام کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا ایک ادارہ یونائیٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجی یعنی یو این ایچ سی آر کام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس سال کا عنوان سٹیپ ود ریفیوجی یعنی مہاجرین کے لیے اقدامات رکھا گیا ہے۔ پاکستان اپنی تخلیق کے پہلے دن سے ہی آج تک مہاجرین کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ 1947 میں لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہوئے۔ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے اور بعد میں پیدا ہونے والی خانہ جنگی اور امریکی حملوں کے بعد اب تک لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں، جبکہ بیشتر پاکستانی بھی پاکستان میں مہاجرین کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے رہتے ہیں۔ UNHCR کے ترجمان کیسر خان آفریدی نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا،
پوری دنیا میں 70 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں. 20 سال پہلے یہ فگر بالکل ہاف پہ تھے. ترکی جو ہے اس نے تقریباً 3.7 ملین لوگوں کو پناہ دی ہے. اس کے بعد پاکستان نے 14 لاکھ لوگوں کو پناہ دی ہے. یوگینڈا نے، سودان نے اور جرمن نے. تو یہ 5 ممالک ہیں جنہوں نے تقریباً 85% جو مہاجرین ہیں دنیا میں کو پناہ دی ہے. تقریباً 67% جو مہاجرین ہیں وہ 5 ممالک سے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو مہاجرین ہیں وہ سیریا سے ہیں، تقریباً 2.7 ملین افغانستان سے ہیں. ساؤتھ سودان سے تقریباً کوئی 2.3 ملین ہے. میانمار سے 1.1 ملین. صومالیہ سے تقریباً 9 لاکھ کے لگ بھگ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. ان میں 25 ملین جو لوگ ہیں وہ ریفیوجیز ہیں. یہ جو مہاجرین ہیں یہ تقریباً 25 ملین کے لگ بھگ ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ جو لوگ ہیں وہ اسائلم سیکر ہیں. 41.3 ملین لوگ جو ہیں وہ IDPs ہیں یعنی وہ ملک کے اندر بے گھر ہو چکے ہیں.
پاکستان میں رہنے والے افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیسر خان آفریدی نے بتایا،
2002 سے اب تک تقریباً کوئی 4.4 ملین کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. یعنی 44 لاکھ لوگ اب تک گئے ہیں. ابھی کچھ لوگ اس سال بھی گئے ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی اس وقت 1.4 ملین افغان ریفیوجیز پاکستان میں ہیں. پاکستان میں 3 قسم افغان پاپولیشن یہاں پہ آباد ہیں. پہلا جو افغان مہاجرین ہیں جن کو ہم مہاجرین کہتے ہیں وہ 1.4 ملین ہیں جن کو انٹرنیشنل پروٹیکشن حاصل ہے. اس کے بعد جو ہے 8,80,000 ایسے لوگ ہیں جن کو حکومت پاکستان نے 2017 اگست کے مہینے میں ان کو رجسٹرڈ کیا تھا. یہ ایک لائن تھا، گورنمنٹ کا ایک اسٹریٹجی تھی کہ ایسے افراد جو پاکستان میں انڈاکومینٹیڈ ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون کون ہے، ان لوگوں کی رجسٹریشن کی اور یہ تقریباً 8,80,000 لوگ یہ پاکستان میں ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو نہ تو POR کارڈ ان کے پاس ہیں اور نہ افغان سٹیزن کارڈ ان کے پاس ہیں، تو وہ انڈاکومینٹیڈ ہیں. تو وہ بھی گورنمنٹ کچھ ایسٹیمیٹ بتاتی ہے کہ کچھ لاکھ وہ بھی ہیں پاکستان میں جو مقیم ہیں.
کیسر خان آفریدی کا کہنا ہے کہ UNHCR راہ نامی پروگرام کے تحت نہ صرف مہاجرین بلکہ مہاجرین کو پناہ دینے والے میزبان ممالک کی بھی مدد کر رہا ہے.
UNHCR اسی چیز کی بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں پہ امن ہو اور ڈیولپمنٹ اسسٹنس پرووائڈ کیے جائیں تاکہ یہاں سے جو افغان مہاجرین واپس جاتے ہیں تو ان کی جو آبادکاری ہے وہ سسٹینیبل ہو. اور دوسری جو ہوسٹ کنٹریز ہیں جس طرح کے پاکستان اور ایران، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے ریفیوجیز کو بھی سپورٹ کرے اور ہوسٹنگ ایریاز کو بھی سپورٹ کرے. ہمارا ایک پروگرام ہے جو راہا کے نام سے ہے، ریفیوجی افیکٹڈ ان ہوسٹنگ ایریا. یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس کے تحت ہم یہاں مختلف پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو علاقے افغان مہاجرین کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں ان علاقوں میں ہم یہ پروگرامز امپلیمنٹ کر رہے ہیں. 4,200 پروجیکٹس ہیلتھ، ایجوکیشن، لائیولیہڈ، انفراسٹرکچر اور واش میں، واٹر سینیٹیشن میں، لائیولیہڈ میں یہاں پہ ہم نے یہ پروگرامز جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے ہیں.
مہاجرین کے عالمی دن کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے کیسر خان آفریدی کا کہنا ہے،
میرا تو یہی ایک پیغام ہے، ان لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کو تحفظ دیں. یہ دن کسی پہ بھی آ سکتا ہے. ہمیں ان کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بہت ہی بے قصور ہیں، ولنریبل ہیں. یہ اپنی مرضی سے اپنا وطن نہیں چھوڑ کے آئے ہیں.
سیرت فاطمہ، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی وفاقی بجٹ 2019 اور 2020 کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، SEJRadio@voanews.com. اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
نگت اور بہجت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 یعنی 2020 میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے اپنی انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا. صدر نے اپنی انتخابی مہم ریاست فلوریڈا سے شروع کی جسے سوئنگ سٹیٹ سمجھا جاتا ہے, جس نے 2016 میں صدارتی انتخاب میں صدر کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا. امریکہ کی ریاست میں سوئنگ سٹیٹس ان ریاستوں کو کہا جاتا ہے جہاں دونوں بڑی جماعتوں یعنی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کو واضح اکثریت حاصل نہیں, اور صدارتی انتخاب میں کبھی وہاں سے ڈیموکریٹ تو کبھی ریپبلکنز کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ریاستیں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں. جلسے سے خطاب میں صدر نے کہا کہ ان کی پہلی انتخابی مہم کے نتیجے میں جو عوامی تحریک شروع ہوئی وہ اب مزید مضبوط ہوئی. انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ریاست کو سب سے پہلے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. صدر نے معیشت اور امیگریشن سے متعلق اپنی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنے ڈیموکریٹ حریفوں کو سوشلسٹ اور بائیں بازو کے انتہا پسند قرار دیا, جو صدر کے بقول ان کے حامیوں کو کم تر سمجھتے. انتخابی مبصرین کہتے ہیں کہ فلوریڈا سوئنگ سٹیٹس میں سب سے بڑی ریاست ہے جس کا صدر کا انتخاب کرنے والے الیکٹرل کالج میں 29 ووٹ ہیں, اور ان کے بقول مستقبل کے صدر کے انتخاب میں بھی فلوریڈا کلیدی کردار ادا کرے گی, اور یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم کا آغاز یہاں سے کیا. انتخابات میں صدر ٹرمپ کے مقابلے پر ڈیموکریٹ پارٹی کے ٹکٹ کے اب تک 20 سے زائد امیدوار سامنے آ چکے ہیں. ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار کا انتخاب آئندہ سال تک ہوگا, اور اس کے بعد ہی پھر پتا چلے گا کہ حتمی طور پر ڈیموکریٹ پارٹی کا کون سا امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل انتخاب میں حصہ لیتا ہے. تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخاب میں خود کو ہرانے کے خواہش مند ڈیموکریٹ امیدواروں کی طویل فہرست پر طنز کرتے ہوئے انہیں منتشر ہجوم قرار دیا ہے, اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مقبولیت کی شرح میڈیا کے اندازوں کے برعکس سب سے زیادہ ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ پیش کرے ہیں مبشر علی زیدی, آئیے سنتے ہیں.
صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا. آج رات میں آپ کے سامنے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے دوسری مدت کی انتخابی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کرنے کے لیے کھڑا ہوں. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. کیپ امریکہ گریٹ یعنی امریکہ کو عظیم تر بنائے رکھیں کے پیغام کے ساتھ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 2020 کا انتخاب 2016 کے انتخاب میں روسی مداخلت سے متعلق مولر رپورٹ پر بھی ایک فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا یہ انتخاب صرف اس شاندار ترقی پر فیصلہ نہیں ہوگا جو ہم نے اب تک کی ہے, یہ ان لوگوں کے غیر امریکی رویے پر بھی فیصلہ ہوگا جنہوں نے ہماری عظیم جمہوریت اور آپ لوگوں کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. ان کا خطاب سننے کے لیے اسٹیڈیم میں 20,000 افراد موجود تھے. ان میں سے بیشتر صدر ٹرمپ کے شدت سے حامی تھے. ان میں سے ایک جولی ایڈمسن نے کہا بہت اچھا لگا, مجھے صدر ٹرمپ کو دیکھنا پسند ہے, میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں اور انہیں ٹی وی پر دیکھ کر خوش ہوتی ہوں. انہیں قریب سے دیکھنا اور یہ دیکھنا کہ یہاں لوگ اور ہر شخص کتنا مسرور اور جذباتی تھا بہت اچھا لگا. ایک اور نوجوان فل نے کہا ہمیں دیوار بنانا ہوگی, ہمیں ملک کو محفوظ بنانا ہوگا, سب سے پہلے امریکہ, سب سے پہلے امریکہ, ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی. یہ تھی صدر ٹرمپ کے حامیوں کی گفتگو. صدر ٹرمپ کا ریزورٹ مارا لاگو فلوریڈا میں ہے, لیکن یہ ریاست انتخابات میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. انہوں نے جلسے کے لیے اورلینڈو کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ریاست کے مرکز میں ہے جہاں تقریباً آدھے ووٹرز رہتے ہیں. یہ بڑی حد تک آزاد شہر ہے. فلوریڈا ماضی کے صدارتی انتخابات میں کبھی ریپبلکنز اور کبھی ڈیموکریٹس کے حق میں فیصلہ کرتی رہی ہے. نارتھ اسٹار اوپینین ریسرچ میں ریپبلکن حکمت عملی پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار ویٹ آئرز کہتے ہیں
Florida is an absolutely critical state.
یہ صدر کے دوبارہ انتخاب کے لیے انتہائی اہم ریاست ہے. وہ 2016 میں یہاں 1% پوائنٹ سے جیتے تھے. فلوریڈا کے بغیر 270 الیکٹورل ووٹ مکمل کرنا بہت مشکل ہوگا. یہ تھے ویٹ آئرز کے الفاظ. صدر ٹرمپ کی 2020 کی انتخابی مہم زیادہ منظم ہے اور اسے بہتر رقوم میسر ہیں. یہ 2016 کی انتخابی مہم سے بہتر ہے جسے مبصرین نے ابتدائی طور پر ناتجربہ کار قرار دے کر مسترد کیا تھا. اس بار ان کے دوبارہ انتخاب کی مہم مضبوط معیشت اور ان کی انتظامیہ کے امیگریشن سے متعلق کریک ڈاؤن پر توجہ رکھے گی, اور یہ ان کے ووٹرز کے لیے وعدے پورے کرنے کا پیغام ہوگا. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن ٹیم اورٹوف نے کہا ہر شخص عالمی سطح پر مضبوط امریکہ کی حمایت کرتا ہے. ہر شخص اس طرح کے امریکہ کی حمایت کرتا ہے جس پر ہم سب فخر کر سکتے ہوں. یہ تھے ٹیم مورٹوف کے الفاظ. صدر ٹرمپ کو اپنی مقبولیت کی شرح بڑھانے میں مشکلات کا سامنا ہے جو اس وقت 40% کے آس پاس ہے. उनके दोबारा इंतखाब की मुहिम कामयाब होगी या नहीं, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि क्या हिजब इख्तलाफ डेमोक्रेट्स किसी ऐसे उम्मीदवार को नामजद करेंगे जो तमाम ट्रंप मुखालफीन वोटर्स को मुतहद कर सकता है। पीट आयर्स ने इस बारे में कहा,
If they nominate someone who divides,
अगर उन्होंने किसी ऐसे उम्मीदवार को नामजद किया जिसकी वजह से ट्रंप मुखालफीन की अक्सरियत तकसीम हुई, तो ये ऐन मुमकिन है कि वो दोबारा मुंतखब हो जाएं। जैसा कि हमने अमरीकी तारीख में दो सदूर को देखा है जो गुज़िश्ता निसफ सदी में सिर्फ 43% पॉपुलर वोट लेकर भी मुंतखब हो गए। ये थे विट आयर्स के अल्फाज। बास तजियाकार कहते हैं कि कांग्रेस के डेमोक्रेट रहनुमाओं की जानिब से मुआवजे की धमकी से भी सदर की हिमायत में इजाफा हुआ है और उनके दोबारा इंतखाब के इम्कान बढ़ गए हैं। अगरचे सदर ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम का आगाज अब किया है, लेकिन वो 2017 से अब तक 60 से ज्यादा जलसों से खिताब कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपनी हल्फ बर्दारी के दिन ही दोबारा इंतखाब की दरख्वास्त दे दी थी। उनकी मुहिम शुरू होने के बाद अमरीकी इंतखाबात की रिवायत में दूसरा कदम डेमोक्रेट उम्मीदवारों का मुबाहिसा है जो 26 जून को शुरू होगा। मुबशीर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और आइए अब पाकिस्तान चलते हैं, रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में, जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क ने बजट के बारे में रिपोर्ट तैयार की है। तो वफाकी और सूबाई बजट भी पेश किए जा चुके हैं, जिन पर बहस के बाद उनकी मंजूरी का अमल भी शुरू हो चुका है। बजट के बारे में लोगों की राय क्या है, रेडियो न्यूज नेटवर्क ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए चलते हैं स्टूडियोज में, निगत अमान के पास तफसील मालूम करते हैं। जी निगत,
बहुत शुक्रिया बहजत। कौमी असेंबली में माली साल के बजट 2019-2020 पर इस वक्त बहस जारी है। बहस में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत और हिजब इख्तलाफ को मिल बैठकर मुल्क के लिए तवील मुद्दती इक्तसादी पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है, तहम तनख्वाहों में यह इजाफा उन पर आए टैक्सों में इजाफे से उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। उनका यह भी कहना था कि जो लोग पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनअतकारों और ताजरों का एतमाद बहाल करने के लिए इकदामात की जरूरत है। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली असद उमर का कहना था कि हुकूमत की मुआशी टीम ने मुश्किल इकतसादी सूरतहाल में मुमकिन बेहतरीन बजट पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क की बरामदात बढ़ाने की गर्ज से जरी शोबे को मजबूत और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उनका यह कहना था कि ईओबीआई के पेंशनर्स के लिए भी 10-15% इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात और मुतवसत तबके का मुकम्मल तहफ्फुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने तजवीज दी कि चीनी, खुर्दनी तेल और छोटी गाड़ियों पर टैक्सों में इजाफा न किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि इन पॉलिसियों के नतीजे में रुपए की कदर में कमी हुई। उन्होंने कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत को सनअतों से तआवुन करना चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट न मंजूर करवाने के हवाले से इत्तेफाक राय किया है। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की बड़ी बैठक हुई जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए सुलह मशवरे किए गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफूद के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकात के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा बजट मुल्क और गरीब दुश्मन है जिसे बराह रास्त आईएमएफ ने यहां आकर बनाया और हमें मुआशी गुलाम बना दिया गया है। इस बजट के बाद अवाम राशन भी खरीदने के काबिल नहीं रहेंगे। आज मुलाकात में अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक और एपीसी पर मुशावरत हुई। उन्होंने बताया कि जून के आखिरी अशरे में एपीसी करेंगे और इसी के फैसलों की रोशनी में अपना आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मौजूदा बजट एक आलमी इदारे के हुक्म पर बना, दांदली ज़दा हुकूमत दांदली बजट पेश करना चाहती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि अवाम दुश्मन बजट पास न हो और पूरा यकीन है कि अवाम को इस बजट से बचा सकेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। उनका कहना था कि 10 माह के जालिमाना इकदामात ने आम आदमी की जिंदगी जहन्नम बना दी, आम आदमी से मिलकर हुकूमत को गरीब दुश्मन बजट वापस लेने पर मजबूर करेंगे। तो ये तो कुछ सूरत हाल अपोजिशन के हवाले से हमने आपको बताई। वैसे बजट को फाइनेंस बिल की सूरत में कौमी असेंबली से मंजूर कराना होता है और ये वाहिद बिल है जिसकी मंजूरी ऐवान बाला यानी सेनेट से लेना जरूरी नहीं होती। قومی اسمبلی کے نمبر گیم اگر ہم دیکھیں تو حکومت کو 180 کے لگ بھگ ارکان کی حمایت اس وقت حاصل ہے، جن میں پی ٹی آئی کے 156 اراکین کے علاوہ ایم کیو ایم کے 7، مسلم لیگ قاف کے 5، بی این پی کے 4 اور جے ڈی آئی کے 3 ارکان بھی شامل ہیں۔ بی این پی کے 4 ارکان حکومت کا اگر ساتھ نہ بھی دے تو اس کی سادہ اکثریت برقرار رہتی ہے، لیکن بجٹ کی منظوری کے لیے اس وقت ایوان میں موجود ارکان کی اکثریت کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ اسپیکر بل کی منظوری کے لیے ارکان سے ہاں یا نہ میں پوچھیں گے، اور اگر اس نتیجے کو چیلنج کیا گیا تو پھر گنتی ہوگی۔ ایسی صورتحال میں پارٹیوں کے ایوان سے غیر حاضر ارکان اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے اپنے ارکان کی حاضری یقینی بنانا اصل چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ واضح نمبر گیم میں غیر حاضر رہ جانے والے ارکان ہی بجٹ کی منظوری پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو جناب، بجٹ کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آگے ہم آپ کو بجٹ کے حوالے سے رپورٹ سنوائیں گے۔ معاشی ماہرین اس بجٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کو رپورٹ سنائی تھی۔ عوام ہیں، ان کا کیا ریئیکشن ہے اس بجٹ کے حوالے سے، اور عوام کے حوالے سے جو معاشی ماہرین ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے۔ تو آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 67 خرب روپے مالیت سے زائد حجم پر مشتمل اپنا پہلا وفاقی بجٹ برائے سال 2019-20 پیش کر دیا ہے، جس پر قومی اسمبلی میں بحث جاری ہے۔ اقتدار میں پہلی بار قدم رکھنے والی پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اپنے اس بجٹ میں کہاں تک کامیاب ہوئی، اس کا جواب ہم نے عوام سے پوچھا۔
ہر دور میں ہم مہنگائی کا رونا روتے ہی رہے، ڈیفینیٹلی مشکل ٹائم ہے قوم پہ، انشاءاللہ ہم اس سے ضرور نکلیں گے، یہ میں بہت فل ہوں۔
یہاں تک کہ بیوٹی پارلر اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، ان کو بالکل بھی ریلیف نہیں مل رہا۔
میں یہی کہوں گا کہ بجٹ میں غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، امیروں کو انہوں نے شیلٹر دیا ہے اور غریبوں کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور مزید اور زیادہ یہ میرے خیال ڈکلائن کی طرف جائے گا۔ اور میں سمجھتا تھا یہ اس سے کافی بہتر کر سکتے تھے، لوگوں کی اس سے بہتر توقعات تھیں، مگر وہ اس پہ پورا نہیں اترے۔
ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے، اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہیں۔
ابھی جو گیس کی پرائز آ رہی ہیں وہ بھی تقریباً سنا ہے کہ 200% جو ہے نا وہ انکریز کر رہے ہیں جولائی سے، تو یہ بھی عوام کے حق میں تو وہ چیز اس طرح کی نہیں آ رہی۔
انہوں نے جو دعوے کیے تھے جلسے جلوس میں کہ میں عوام کے لیے یہ کروں گا، جو بھی دعوے کیے تھے اس کے حساب سے یہ بجٹ میچ نہیں کر رہا۔
مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے یہ فی الحال تو مجبوراً ان کو ایسا بجٹ پیش کرنا پڑا، کیونکہ ہمارے خزانے میں کچھ نہیں ہے۔
جو پہلے 14,600 روپے کے ٹائر تھے نا، اب وہ 20,800 روپے کے ہیں۔ آپ کا بجٹ اتنا اچھا ہے،
کڑوی گولیاں جناب وہ نگلنی پڑے گی، جو حالات ہیں اس کے مطابق تو ایسے ہی ہوگا، اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا۔
اسپیشلی ہم عمران خان کا پہلا ایجنڈا رہا کہ تعلیم اور صحت پہ ہم کام کریں گے، اور انہیں کا جو بجٹ ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ کم کر دیا ہے۔
اس وقت سب سے جو مین چیز ہے نا، غریب آدمی سے روٹی کھانے والا ان لوگوں نے چھین لیا ہے، یہ کون سی تبدیلی ہے، اسے کون کہتا ہے تبدیلی ہے؟
وفاقی بجٹ پرائے سال 2019-20 پر مختلف طبقہ فکر کی جانب سے بھی رد عمل آ رہا ہے۔ معاشی ماہرین کی رائے جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر اکمل حسین سے، اور ان سے پوچھا کہ یہ بجٹ ان کی نظر میں کتنا عوام دوست اور کتنا عوام دشمن ہے۔
بجٹ کا جو بنیادی ڈیزائن ہے وہ تو قومی آمدنی میں جو گروتھ ریٹ ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کا ڈیزائن ہے، اور اس میں انہوں نے پہلے ڈیویلیویشن کی بہت بڑی، دوسرا انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بہت سبسٹینشلی بڑھا دیا، اور تیسرا بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی ریڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے تھرو ریڈکشن ان پبلک ایکسپینڈیچر۔ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو مینٹین کیا ہے، بڑھایا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت حال میں یہ جتنے بھی کام ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ ریڈکشن کا، انٹرسٹ ریٹ بڑھانا، ڈیویلیویشن کرنا، یہ تو تینوں گروتھ ریٹ کو کانٹریکٹ کرنے کی پالیسیز ہیں۔ تو جب گروتھ سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو ہمارے حالات میں دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، انفلیشن بھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی امپورٹ پرائسز بڑھ جاتی ہیں ڈیویلیویشن کے نتیجے میں، اور دوسری طرف آپ کی بے روزگاری بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب عوام ہے وہ تو شکنجے میں پھنسا دی ہے، ایک طرف بے روزگاری بڑھا دی ہے، دوسری طرف مہنگائی بڑھا دی ہے، تو یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہوا؟
اسی سوال کا جواب اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کچھ یوں دیا۔
عوام دوست تو بالکل نہیں ہے، عوام دشمن بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ ملک دشمن بجٹ ہے۔ اس بجٹ کا صرف ایک ہی مقصد ہے، عوام کی جیب سے جتنا پیسہ لوٹا جائے اتنا لوٹے، اور معیشت چاہے اس طریقے سے تباہ ہو جائے، کارخانے بند ہو جائیں، لوگ بے روزگار ہو جائیں، یعنی آپ نے زبردستی لوگوں سے پیسے نکلوانے ہیں، جیب سے نکلنا ہے، آپ منافع کریں نہ کریں، آپ کاروبار کریں نہ کریں، حکومت کو پیسے دیں۔
سال 2019 اور 20 کے بجٹ کے بعد حکومت کو کن امور پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر اکمل حسین نے کہا،
نظر ثانی جو ہے نا وہ تو پورے بجٹ ڈیزائن کے اوپر کرنی پڑے گی، اور جن لوگوں نے یہ بجٹ بنایا ہے ان کو خدا حافظ کرنا پڑے گا، نئے لوگ لانے پڑیں گے نا، کیونکہ جو دوسرا طریقہ ہے جو کہ آپ جنرلی ایکسیپٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہائی گروتھ کریں، اگر آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنا ہے یا بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنا ہے، آپ گروتھ کے ذریعے جب کریں گے اس کے نتیجے میں ریونیوز بڑھیں گی، پھر بجٹ ڈیفیسٹ ریڈیوس ہوگا۔ اسی طرح گروتھ کریں گے اگر خاص طور پہ اگر ہیومن ڈیولپمنٹ کے بیسس پہ گروتھ کرتے ہیں تو پھر آپ کی ایکسپورٹس بھی ایکسیلریٹ ہوں گی، اور ایکسپورٹس کے ذریعے آپ کا بجٹ، آپ کا بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ ریڈیوس ہوگا۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے پلوشا اقبال کے ساتھ شمشاد آفریدی، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو زبردستی رپورٹ سنوائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے روس کے ایوان زیری نے ایک ابتدائی مسودہ قانون کی منظوری دی تھی جس میں رو نیٹ نام کے ایک ایسے ادارے کے قیام کی تجویز دی گئی جو ایک مقامی نیٹورک ہوتے ہوئے عالمی انٹرنیٹ سے الگ آزادانہ کام کرنے کا حامل ہو، اور اس کا موازنہ چین کے گریٹ فائر وال سے کیا جا رہا ہے۔ اس مسودہ قانون کا مقصد ملک میں کسی سائبر حملے کی صورت میں آزادانہ طور پر انٹرنیٹ کا نظام جاری رکھنا ہے، تاہم اب ناقدین اور چند قانون ساز بظاہر اس پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ تکنیکی صلاحیت موجود ہی نہیں کہ وہ کوئی ایسا اہم ادارہ بنا سکے۔ روس میں سرکاری تحویل میں کام کرنے والے میڈیا نے کہا ہے کہ یہ قانون سازی مغربی ملکوں سے کشیدگی کے رد عمل میں کی گئی تھی۔ مغربی ممالک ماسکو پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ خود سائبر حملے کرتا ہے اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے غیر ملک انتخابات میں مداخلت کرتا ہے۔ ناقدین بہرحال اس قانون سازی کو ملک میں بنیادی سائبر ڈھانچے پر کنٹرول حاصل کرنے کی ایک چال قرار دیتے ہیں۔ قانونی مسودے میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ویب کی ساری ٹریفک اور ڈیٹا سسٹم سے گزرے جن کا کنٹرول سرکاری تحویل میں ہے، اور ایک ایسا مقامی نظام تشکیل دے دیا جائے جو روس کے اندر ایک ایسی غیر معمولی صورتحال میں بخوبی کام کر سکے جب اس کا رابطہ غیر ملکی سٹرکچرز یا ڈھانچوں سے کٹ جائے۔ جب اس مجوزہ قانون کا مطالعہ کیا گیا تو چند اقلیتی قانون سازوں نے اس پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ روس ایک ایسا تکنیکی انفراسٹرکچر کیسے تعمیر کرے گا جو تمام قانونی تقاضوں پر بھی پورا اتر سکے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن سائبر سیکیورٹی ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ آسٹریلیا کے فوجی سربراہوں نے بھی بڑھتے ہوئے پیچیدہ سائبر حملوں کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس خطرے کے حوالے سے اگرچہ فوج کی طرف سے روایتی رد عمل کی ضرورت نہیں، آسٹریلیا کو ہر صورت اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے دیگر ذرائع بھی تلاش کرنا ہوں گے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ہیں فل مرسر کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی، آئیے سنتے ہیں۔
پروپیگنڈا کوئی نئی چیز نہیں ہے، تاہم موجودہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے جس انداز میں اسے پھیلایا جا رہا ہے اس سے اس میں بہت تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا کے سینئر فوجی افسروں کا خیال ہے کہ ان کے ملک کو بڑھتے ہوئے سائبر حملوں اور غلط اطلاعات کی ترسیل کا خطرہ درپیش ہے۔ انہوں نے امریکہ کی طرف سے خدشات کا اظہار کیے جانے کو دہرایا ہے کہ روس کی طرف سے سن 2014 میں یوکرین کے شہر کرائمیا پر قبضے کے دوران سوشل اور ماس میڈیا پر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے غلط معلومات پھیلائی گئیں۔ آسٹریلین دفاعی فوجوں کے سربراہ جنرل اینگس کیمبل کہتے ہیں،
In a world that's becoming more connected, these activities range from information campaigns, cyber operations and theft of intellectual property.
آج کل کی دنیا میں جہاں رابطے بڑھ رہے ہیں، یہ اقدامات اطلاعاتی مہموں، سائبر آپریشنز اور دانشورانہ ملکیت کے حقوق کی چوری کے ذریعے دھونس اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد بین الاقوامی اصولوں اور اقدار کو نقصان پہنچانا ہے۔ تاہم یہ اقدامات اس انداز میں اختیار کیے جا رہے ہیں کہ ان کا ہدف بننے والے ممالک جنگی بنیادوں پر رد عمل کے اظہار سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ آسٹریلین کاروباروں پر ہونے والے سائبر حملوں کے لیے چین پر شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے گزشتہ دسمبر میں کہا تھا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی کمپنیاں بھی چینی حکومت کی جانب سے سائبر حملوں کے ذریعے معلومات کی چوری کا ہدف بن رہی ہیں۔ اس سے قبل امریکہ کے محکمہ انصاف نے دو چینی افراد پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے چین کی وزارت برائے اسٹیٹ سیکیورٹی کے کہنے پر اس کے کمپیوٹر ہیک کر لیے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آسٹریلیا نے سائبر حملوں کے لیے براہ راست چین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس سال کے آغاز پر آسٹریلیا کی وفاقی پارلیمنٹ کے کمپیوٹر ہیک کر لیے گئے تھے اور آسٹریلوی حکام کا کہنا تھا کہ یہ ایک غیر ملکی حکومت کا کام ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا کو سن 2026 تک 18,000 مزید کمپیوٹر ماہرین کو تربیت دینا ہوگی تاکہ ایسے سائبر حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک رپورٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں۔ یونیسیف اور وزارت قومی صحت کے زیر اہتمام ملک کی نیوٹریشن سروے 2018-19 جاری کر دی گئی ہیں۔ سروے کے مطابق پاکستان میں ہر 10 میں سے 4 بچے غذائی کمی کا شکار ہیں۔ غذائی کمی میں مبتلا بچوں کی تعداد 40.2% ہے، جن میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ملک میں 5 سال سے کم 41% لڑکے غذائی کمی کا شکار ہیں، جبکہ 5 سال سے کم عمر 39.4% لڑکیاں غذائی کمی اور 29% بچے وزن کی کمی کا شکار ہیں۔ پاکستان میں ہر تیسرے بچے کا وزن نارمل سے کم ہے۔ قومی ادارہ صحت کے ڈاکٹر بشیر اچکزئی کہتے ہیں کہ سروے کی مدد سے آئندہ کی منصوبہ بندی میں مدد ملے گی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں 9.5% بچوں کا وزن زیادہ ہے۔ گزشتہ 7 برسوں کے دوران موٹاپے کی جانب مائل بچوں کی تعداد بھی دگنی ہو گئی ہے۔ سال 2011 میں فروا بچوں کی شرح 5% تھی، جبکہ 2018 میں یہ تعداد بڑھ کر 9.5% ہو گئی ہے۔ سروے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں تقریباً 48% بچوں کو ماں کا دودھ دیا جاتا ہے۔ ماں کا دودھ پلانے کا سب سے زیادہ رجحان خیبر پختونخوا میں ہے، جو 60.8% ہے۔ ملک کے لگ بھگ 37% آبادی کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ بلوچستان میں یہ شرح 50% اور فاٹا میں 54.5% سے زیادہ ہے۔ نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق غذائی قلت پاکستان میں بچوں کی نشو نما پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، اور 5 سال تک کی عمروں کے تقریباً 40% بچوں کے قد چھوٹے رہ گئے ہیں۔ تو اسی سروے رپورٹ کے بعد ہم وائس آف امریکہ کی رپورٹ کی تفصیلات جاننے کے لیے بہجت کے پاس جاتے ہیں۔ تو بہجت جی، رپورٹ کی تفصیلات بتائیے۔
ایک بار پھر اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں، جس نے کہا ہے کہ دنیا کی آبادی میں اضافے کی شرح میں حالیہ برسوں کے دوران کمی آئی، لیکن اس کے باوجود 2050 تک دنیا کی آبادی بڑھ کر 9.7 ارب نفوس تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ کے محکمہ برائے معاشی اور سماجی امور کی جاری کردہ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کی موجودہ آبادی 7.7 ارب ہے، جس میں آئندہ 31 برسوں کے دوران مزید 2 ارب انسانوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر آبادی میں اضافے کی شرح یہی رہی تو رواں صدی کے اختتام تک دنیا کی آبادی بڑھ کر 11 ارب تک پہنچ جائے گی، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ چونکہ 22ویں صدی ابھی کئی دہائیاں دور ہے، لہذا صدی کے اختتام تک دنیا کی آبادی کی درست سمت کا حتمی تعین کرنا فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ اس میں کئی عوامل کا کردار ہوگا۔ آئندہ 31 برسوں میں آبادی میں متوقع اضافے کے اعتبار سے سر فہرست رہنے والے ان ملکوں میں پہلے نمبر پر بھارت، دوسرے پر نائجیریا اور تیسرے پر پاکستان ہے۔ فہرست میں شامل دیگر ملکوں میں کانگو، ایتھیوپیا، تنزانیہ، انڈونیشیا، مصر اور امریکہ ہیں۔ رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ افریقہ کے سہارا خطے میں 2050 تک آبادی دگنی ہو جائے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران جن ملکوں میں سب سے زیادہ تیزی سے آبادی میں اضافہ ہوگا، ان کی اکثریت غریب ہے، اور آبادی میں یہ اضافہ ان کے لیے مزید چیلنج اور وسائل پر دباؤ کا باعث بنے گا۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اوسط عمر میں اضافے اور شرح پیدائش میں کمی کی وجہ سے دنیا کی آبادی میں بتدریج معمر افراد کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑھتی آبادی کے بے شمار چیلنجوں میں سے ایک آبادی کے لیے خوراک اور بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی ہے، جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بڑھتی ہوئی غربت اور بھوک پر قابو پایا جا سکے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی SIPRI کی جاری کردہ نئی رپورٹ کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیاں اور تنازعات دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی بھوک کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ یہ لیزا شلائن کی رپورٹ ہے، پیش کر رہی ہیں فائزہ بخاری، آئے سنتے ہیں۔
دنیا بھر میں 80 کروڑ سے زائد افراد بھوک کا شکار ہیں۔ اسٹاکہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے 7% کا تعلق ایسے ممالک سے ہے جو مختلف تنازعات کی زد میں ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور تنازعات کے نتیجے میں نقل مکانی، بھوک اور افلاس جنم لے رہے ہیں۔ اسٹاکہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی SIPRI کی رپورٹ میں اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ خانہ جنگی کی زد میں آ جانے والے افراد کے لیے خوراک کا حصول اکثر و بیشتر نہ صرف مشکل ہو جاتا ہے بلکہ اشیاء خوردونوش کی کمی کے باعث ان کی قیمتوں میں اضافہ بھی اسے عام افراد کی قوت خرید سے باہر کر دیتا ہے۔ دوسری جانب ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا بھر میں سیلاب اور خشک سالی کی اہم وجہ ہیں جو اجناس کی بربادی کے علاوہ غریب افراد کی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ خوراک کی کمی اور بھوک میں اضافے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی پروگرام برائے خوراک کے مطابق گزشتہ سال خوراک کے بدترین بحران سے متاثرہ ممالک میں یمن سر فہرست تھا، جبکہ دیگر ممالک میں کانگو، افغانستان، ایتھوپیا، شام، سوڈان اور نائجیریا بھی شامل ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان ہرو ورہوسل کے مطابق یہ 8 ممالک دنیا بھر کی شدید غذائی قلت کا 2/3 حصہ ہیں۔
Even in conflict-affected areas with limited access, such as South Sudan and Yemen,
یہاں ورہوسل کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی سے متاثرہ ممالک جیسے جنوبی سوڈان اور یمن، جہاں تک رسائی کافی مشکل ہے، وہاں جب بھی ہم بحفاظت مدد کے طلبگار افراد تک پہنچتے ہیں تو بدترین بھوک کی روک تھام کر پاتے ہیں۔ قحط کی صورت صرف تب ہی پیدا ہوتی ہے جب ان افراد تک ہماری رسائی عدم تحفظ یا دیگر عوامل کی وجہ سے روک دی جاتی ہے۔ ورہوسل کے مطابق دنیا بھر کے 53 ممالک میں بسنے والے 11,30,00,000 افراد اس وقت شدید غذائی قلت سے دوچار ہیں اور انہیں فوری طور پر خوراک و غذائیت کے علاوہ رہن سہن کے لیے امداد کی ضرورت بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 21 ممالک میں بھوک کی 2 بڑی وجوہات وہاں جاری اندرونی تنازعات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عدم تحفظ ہے۔ اقوام متحدہ کا عالمی پروگرام برائے خوراک دنیا بھر میں بھوک مٹانے کے لیے کوشاں سب سے بڑا ادارہ ہے جو ہر سال خانہ جنگی، تنازعات اور قدرتی آفات سے متاثرہ 9 کروڑ سے زائد افراد کو غذائی امداد فراہم کرتا ہے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ فائز بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر جائیں گے سیر پہ، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی آپ کے لیے زبردستی خبریں اور رپورٹ لے کر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالکل پروگرام کا آخری حصہ، پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے، پہاڑ ہیں، وادیاں، جھرنے، دریا اور سمندروں کے ساتھ ساتھ آسمان کو چھوتی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 چوٹیوں کی آماجگاہ جہاں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے، جن میں ویزوں کے حصول میں نرمی، ای ویزوں کا اجرا اور پاکستانی آمد پر ویزے جاری کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ سیاحت کی صورت کیا ہے اور اس میں اضافے کے امکانات کیا ہیں، آئیے نگت سے معلوم کرتے ہیں جو سیاحت کے بارے میں ہی ایک رپورٹ لائی ہے۔ جی نگت، تفصیل بتائے گا۔
جی بہت شکریہ بہجت۔ آج ہم سیاحت کے شعبے میں اپنے سامعین کو سیر کے لیے لے کر جانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر کچھ اچھے اقدامات جو سیاحت کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں ان کا ذکر کرتی چلوں گی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع انتظامیہ کو تمام سیاحتی مقامات پر قائم ہوٹلوں کو دریا میں گند پھینکنے سے روکنے اور صفائی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ صبح خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر سیاحت عاطف خان اور وزیر بلدیات شہرام خان ترقی کی زیر صدارت میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دیر، سوات، چترال، مانسرا اور ایبٹ آباد کے ڈپٹی کمشنرز اور تحصیل میونسپل آفیسرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں سیاحوں کو سہولیات اور تمام سیاحتی مقامات پر صفائی یقینی بنانے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ شہرام ترقی نے ہدایت کی کہ ضلع انتظامیہ دریاؤں میں گند پھینکنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے، دریا کے کنارے موجود ہوٹلوں کو دریا میں گند پھینکنے سے فوری طور پر روکا جائے۔ آتف خان نے اس موقع پر کہا کہ خلاف ورزی کرنے والے ہوٹلوں کو سیل کرنے سمیت بھاری جرمانے بھی عائد کریں۔ شہنام ترقی نے بتایا کہ دریاؤں کے کنارے غیر قانونی تعمیرات فوری طور پر روک دی جائیں گی، دریاؤں کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی شروع کیا جائے گا۔ آتف خان نے مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ سیاحتی مقامات پر پیرا گلائڈنگ، زپ لائننگ، چیئر لفٹ اور شیشے کے پل بنانے کے لیے جگہوں کی نشاندہی بھی کرے۔ تمام سیاحتی مقامات پر پلاسٹک شاپنگ بیگز کا استعمال روکنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں۔ تو اب آپ کو لیے ہم چلتے ہیں گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان میں بھی آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں پاکستان اور چین کو ملانے والے بارڈر یعنی خنجراب ٹاپ کے اوپر۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید اس جگہ کو دیکھ چکے ہوں، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے بہت زبردست انفارمیشن ہے۔ آپ وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کے لیے کیا کچھ ہے، اس کی تفصیلات ہماری نمائندہ بتا رہی ہیں ثانیہ باسی۔ تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
پاکستان اور چین کو ملانے والا درہ خنجراب اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ درہ خنجراب کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں واقع ہے، جہاں دنیا کے تین بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے کراکرم، ہمالیہ اور ہندوکش آ کر ملتے ہیں، جبکہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی اور دنیا کے تین سب سے بڑے گلیشیئر بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ درہ خنجراب سلسلہ کوہ کراکرم کا ایک بلند ترین پہاڑی درہ ہے، جس کی بلندی 15,397 فٹ ہے اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 3200 سے لے کر 6000 میٹر بلند ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ سال میں بیشتر مہینوں میں برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ پورے علاقے میں وسیع ریز گلیشیئرز اور برفانی جھیلیں ہیں۔ شاہراہ کراکرم نے سیاحوں کے لیے خنجراب تک پہنچ کو آسان بنا دیا ہے۔ ہنزا سے سوست تک کا سفر تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہے، جبکہ سوست سے خنجراب تک مزید 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ہنزا سے صبح چلا جائے تو خنجراب کی سیر کر کے واپس ہنزا تک آیا جا سکتا ہے، اور اگر خنجراب پہ زیادہ وقت گزارنا چاہیں تو سوست کے ہوٹلز میں بھی قیام کیا جا سکتا ہے۔ سوست سے آگے درہ خنجراب تک 80 کلومیٹر کی تقریباً مسلسل چڑھائی ہے۔ اگرچہ چڑھائی کافی زیادہ ہے، لیکن سڑک کافی چوڑی ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا۔ بس گاڑی کا اچھی حالت میں ہونا اور اس کا انجن مطلوبہ طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ سوست سے کچھ آگے نکلیں تو 2-3 ایسے مقامات آتے ہیں جہاں مستقل طور پر لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی احتیاط یہی ہوتی ہے کہ پہلے ڈرائیور سربائے نکال کر اوپر پہاڑی کی جانب دیکھتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ میں کوئی پتھر تو نہیں آ رہا۔ بہت سے موڑ مڑنے کے بعد بالآخر خنجراب ٹاپ یعنی کہ درہ خنجراب کا بلند ترین مقام آ جاتا ہے۔ یہاں کی خوبصورتی ایسی ہے کہ انسان مبہوت ہو جاتا ہے۔ درہ خنجراب ایک بہت بڑے سے نیم ہموار میدان کی شکل میں نظروں کے سامنے پھیلا ہوتا ہے۔ ارد گرد کے تمام پہاڑ بالکل تازہ برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، جبکہ میدان کا بڑا حصہ بھی برف کی چادر اوڑھے ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ بلکاتی سڑک اس نئے میدان کے دوسرے کونے کی طرف جا کے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہاں شدید گرمی کے موسم میں بھی درجہ حرارت 0 ڈگری کے قریب یا اس سے بھی نیچے ہوتا ہے، اس لیے یہاں زیادہ دیر رکنے کا رسک بھی نہیں لیا جاتا۔ بھی وقت یہاں پر بادل اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ سوست کے علاوہ خنجراب کے علاقے میں بھی سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے خوبصورت ہوٹلز اور قیام گاہیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر اے ٹی ایم کی سروس بھی موجود ہے، جو دنیا میں کہیں بھی اتنے اونچے مقام پر موجود نہیں ہے۔ خنجراب کے علاقے میں ایک پارک بھی بنایا گیا ہے، جس کا نام خنجراب نیشنل پارک ہے۔ یہ پارک 2,26,913 ایکڑز پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کو 1979 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس علاقے کو نیشنل پارک قرار دینے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہاں پائے جانے والے جنگلی جانوروں کی نایاب اقسام کو تحفظ فراہم کیا جائے، بالخصوص بیڑوں کی ایک نایاب نسل مارہور پولو شپ کی نہ صرف حفاظت کی جائے بلکہ ان کی افزائش نسل کے لیے موزوں ماحول فراہم کیا جائے۔ اس پارک میں مارہور کے علاوہ نایاب جنگلی جانور جن میں لومڑی، برفانی ریچھ، سراپ پکھروں اور سنہرے چوہوں کے متعدد اقسام بھی موجود ہیں۔ سفید چادر سے ڈھکے یہ پہاڑ، حسین وادیاں اور خوبصورت نظارے اپنی مثال آپ ہیں۔ گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی دنیا بھر سے سیاح ان حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے شمالی علاقہ جات کا رخ کرتے ہیں۔ ثانیہ عباسی، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
رپورٹ آپ نے سنی سیاحت کے حوالے سے۔ تو پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے شوبز راؤنڈ اپ، لیکن اس سے پہلے حسب معمول ہم بہجت سے کچھ شوبز کی زبردست خبریں سنیں گے، तो बहजत जी, आपकी तरफ हम अब आते हैं, बताइए क्या खबरें हैं।
जी, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। वर्ल्ड कप आप जानते हैं यूके में हो रहा है, तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच की गर्मा गर्मी तो अभी कम नहीं हुई कि दोनों मुल्कों की दो और बड़ी शख्सियात, बड़ी मशहूर जो लड़कियां हैं, खवातीन हैं, उनके दरमियान सोशल मीडिया पर छिड़ने वाली लफ्जी जंग सबका तवज्जो का मरकज बनी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अरकान की ऑफ द फील्ड सरगर्मियों की वीडियो सामने आई तो भारत से शिकस्त का गुस्सा लोगों ने खिलाड़ियों पर तनकीद करके निकाला, खसूसन वो वीडियो जिसमें शोएब मलिक अपनी अहलिया सानिया मिर्जा के साथ एक रेस्तरां के शीशा बार में नजर आए। फिर क्या था, सभी ने अपने अपने अंदाज में भड़ास निकाली, जिनमें पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा वीना मलिक भी शामिल थी। वीना मलिक ने ट्वीट में सानिया मिर्जा को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे आपके बच्चे की फिक्र है, आप खुद एथलीट हैं, जानती हैं कि जंक फूड और शीशा बार एथलीट और खिलाड़ियों की सेहत के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं, आप माँ हैं और एथलीट भी, तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं। वीना का ट्वीट जाहिर है सानिया को कुछ ज्यादा नहीं भाया। सानिया ने भी जवाबी वार करते हुए लिखा, वीना मैं अपने बेटे को शीशा बार लेकर नहीं गई, मुझे अपने बच्चे की सबसे ज्यादा फिक्र है, आपको या दुनिया को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ना तो माँ हूँ, ना ही माहिर गिजायत और ना ही प्रिंसिपल जो ये देखूं कि वो कब सोते, कब जागते और कब खाते हैं। तो ये जनाब बड़ी दिलचस्प एक झगड़ा था जो कि ट्विटर पर जारी भी रहा। बाहर तौर आपको एक दूसरी खबर हम सुनवाते हैं। जब से वेब सीरीज अवाम में मकबूल हुई है, सैफ अली खान जैसे बॉलीवुड के बड़े स्टार्स वेब टेलीविजन की नगरी का रुख कर रहे हैं और अब दिया मिर्जा भी उन सितारों की फहरिस्त में शामिल हो गई हैं। दिया मिर्जा अपने वेब टेलीविजन शो काफर की वजह से इन दिनों सोशल मीडिया पर मौजू गुफ्तगु है, क्योंकि काफर में दिया मिर्जा ने एक पाकिस्तानी नौजवान माँ का किरदार अदा किया है जो नामालूम हालात में भारत जाती है और वहां जाकर फंस जाती है, जहां तक वापसी का कोई आसरा ही नहीं रहता। दिया मिर्जा का कहना है कि उन्हें इस शो का हिस्सा होने में इसलिए खुशी है कि इसमें इंसानियत की बात की गई है और उन्हें उम्मीद है कि देखने वाले भी इसे पसंद करेंगे। पूरी दुनिया में मसला यही है कि लोग दूसरों को मजहब, रंग, नस्ल और कौमियत की ऐनक के पीछे से देखते हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है। दिया मिर्जा के बकौल सच्ची कहानी पर मबनी काफर में काम करना ऐसा मौका था जो जिंदगी में शायद एक बार ही मिलता है। तो जनाब अब बताइए, आज शोबिज राउंड अप में आप क्या सुनवा रहे हैं?
जी, शोबिज राउंड अप में भी कुछ जबरदस्त खबरें हैं। हमारी जो रिपोर्टर हैं आमना मजीद हमें बताएंगी आज इस हफ्ते का उनके पास शोबिज राउंड अप में क्या कुछ है, तो आइए ये सुनते हैं।
खौफ, दहशत और सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म क्रॉल का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया।
All residents must evacuate immediately. Grab your families, your loved ones, and get out. We won't be able to come for you.
Dad! इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूम रही है जो शदीद तूफान के दौरान घर में फंस जाती है, जहां उसे जान बचाना मुश्किल हो जाता है। ये फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। हॉलीवुड साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल आते ही छा गई। रिलीज के पहले तीन दिनों में फिल्म ने शुमाली अमेरिका में 4.45 अरब से ज्यादा का बिजनेस किया, जबकि दीगर मुल्कों से 11.52 अरब से ज्यादा रुपए समेटे और मजमुई तौर पर 22.84 अरब रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। कॉमेडी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म स्टोबर का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया।
Uber?
Yeah.
Be cool, be nice.
I'm Stu. How do you do?
Compton. I'm LAPD. Let's go.
Do you have a more specific address?
Compton!
इस फिल्म की कहानी एक ऐसे जासूस के गिर्द घूम रही है जो अपने एडवेंचर की तकमील के लिए एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर को पार्टनर बना लेता है। ये फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। कॉमेडी, सस्पेंस, एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म रॉन्ग नंबर 2 ने अब तक 14 करोड़ का बिजनेस कर लिया, जिसके तमाम शोज हाउसफुल जा रहे हैं। याद रहे कि फिल्म रॉन्ग नंबर 2 यासिर नवाज की 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म रॉन्ग नंबर का सीक्वल है। हॉलीवुड की थ्रिलर से भरपूर फिल्म स्केप प्लान 3 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया।
Hey there.
I'm here, sorry it took a little longer.
No, don't worry about it. Abby. Abby.
Ray!
Abby!
You know who I am? My father built your company. Ray Breslin pushed him out.
I had nothing to do with what happened.
इस फिल्म की कहानी एक ऐसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट के गिर्द घूम रही है जिसे हांगकांग की मारूफ शख्सियत की बेटी को जेल से छुड़वाने का काम सौंपा गया है। एक्शन से भरपूर ये फिल्म 2 जुलाई को रिलीज की जाएगी। بالی ووڈ اداکارہ شردا کپور کی نئی فلم ساہو کا پہلا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا.
میرے غم اور خوشیاں بانٹنے کے لیے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے.
میں ہوں.
کون ہے یہ لوگ؟
فینس.
اتنی وائلنٹ کیوں ہے؟
ڈائی ہارڈ فینس.
فلم میں پربھاس اور شردھا کپور کے ساتھ جیکی شروف، نیل نیتن اور دیگر اداکار اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہ فلم رواں سال 15 اگست کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. آمنہ مجید، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد. اسی کے ساتھ نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور بہجت وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے اجازت چاہتی ہے. ریکارڈنگ انجینئر میرے ساتھ جسٹن ٹویٹس تھے. بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.